السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان جمعے کے روز بھی کشیدگی برقرار رہی. پشاور میں افغانستان کا قونصل خانہ 2 ماہ سے زائد عرصہ بند رہنے کے بعد جمعے کو دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے. پاکستان میں بائیں بازو کی بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو کی 12ویں برسی کے موقع پر راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں جلسہ عام منعقد کر رہی ہے. سابق صدر پرویز مشرف نے سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. افغانستان کے صوبے لغمان میں عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبے کے مرکز میتھرلیم میں ایک فضائی حملے میں 20 طالبان جنگجو ہلاک, جبکہ 7 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. اسی اثنا میں طالبان کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ طالبان کے دوحہ آفس کے 3 رکنی وفد نے, جس کی قیادت مولوی شہاب الدین دلاور کر رہے تھے, فائر بندی پر طالبان قیادت سے مشورے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا ہے. بھارت میں شہریت ترمیمی ایکٹ مخالف مظاہروں کے دوران گزشتہ جمعے کو بھڑکے تشدد کی وجہ سے آج انتظامیہ نے سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے. جاپان نے مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال اور اپنے تیل بردار بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے بحری جنگی ہیلی کاپٹر اور نگران طیارے مشرق وسطی بھیجوانے کا فیصلہ کیا ہے. اور اسرائیل کی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے جمعرات کے روز لیکوڈ پارٹی میں اپنی قیادت کے لیے بھاری طور پر بھرپور فتح حاصل کر لی ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان جمعے کے روز بھی کشیدگی برقرار رہی. حکام نے بتایا ہے کہ کنٹرول لائن کے دیوا سیکٹر میں جمعے کے صبح بھارتی گولہ باری کی زد میں آ کر ایک نوجوان موت کا شکار ہو گیا. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سینئر وزیر طارق فاروق نے بتایا ہے کہ فائر بندی لائن پر کشیدگی بڑھ رہی ہے. اس سلسلے میں مظفر آباد سے ہمیں ایک تفصیلی رپورٹ موصول ہوئی ہے, جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پشاور میں افغانستان کا قونصل خانہ 2 ماہ سے زائد عرصہ بند رہنے کے بعد جمعے کو دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے. قونصل خانہ کھلنے کے پہلے روز ہی سینکڑوں کی تعداد میں افغانستان جانے کے خواہش مند افراد, بالخصوص کاروباری اور تجارتی حلقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ویزے کے حصول کے لیے یہاں کا رخ کیا. پشاور میں افغانستان کے قونصل جنرل محمد ہاشم خان نیازی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں قونصل خانے کے کھلنے کی تصدیق کی ہے. پشاور میں افغان قونصلیٹ 11 اکتوبر کو پاکستان میں افغانستان کے سفیر لطف اللہ مشال نے اس وقت بند کرنے کا اعلان کیا تھا, جب 10 اور 11 اکتوبر کے درمیانی شب انتظامیہ نے جناح پارک کے قریب افغان مارکیٹ میں کاروائی کی تھی. مقامی انتظامیہ نے مارکیٹ پر لگایا ہوا افغانستان کا قومی جھنڈا اتار کر اس پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا. پاکستان میں بائیں بازو کی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو کی 12ویں برسی کے موقع پر جلسہ گڑی خدا بخش کے بجائے راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں کر رہی ہے. یہ وہی لیاقت باغ ہے جہاں بینظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو ایک خودکش حملے میں ہلاک ہو گئی تھیں. ان کی ہلاکت کے 13 برس بعد پیپلز پارٹی کے اسی مقام پر جلسے کے انعقاد کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے. اس سے قبل بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر ہونے والے تمام جلسے لاڑکانہ میں ان کے مزار سے متصل گراؤنڈ میں ہوتے رہے ہیں. سابق صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. سابق صدر کی جانب سے خصوصی عدالت کی سزا کے خلاف درخواست میں پیرا 66 پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے اسے حذف کرنے کی استدعا کی گئی ہے. افغانستان کے صوبے لغمان میں عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبے کے مرکز میتھرلیم میں ایک فضائی حملے میں 20 طالبان جنگجو ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. صوبائی گورنر کے ترجمان اسد اللہ دولت زئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان گروپ مہتر لیم اور علی شانگ ضلع کی فوجی چوکیوں پر حملے کرنا چاہتا تھا لیکن افغان فضائیہ نے اسے نشانہ بنا لیا۔ افغان وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ طالبان کے فرضی گورنر اور دوسرے چوٹی کے کمانڈر بھی اس حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن طالبان نے وزارت دفاع کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے۔ افغانستان کے نائب صدر محمد دانش کا کہنا ہے کہ افغان حکومت جبکہ افغان قیادت والے افغان کے اپنے عمل پر اصرار کر رہی ہے، ایسے میں امن بات چیت کے حصے کے طور پر جنگ بندی نافذ ہونی چاہیے۔ کابل میں ایک اجتماع میں نائب صدر دانش کا کہنا تھا کہ غیر ممالک اور علاقائی ممالک اس امن موقف میں افغان حکومت کے حمایتی ہیں۔ اسی اثنا میں طالبان کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ طالبان کے دوحہ آفس کے تین رکنی وفد نے، جس کی قیادت مولوی شہاب الدین دلاور کر رہے تھے، فائر بندی پر طالبان قیادت سے مشورے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ طالبان امریکی خصوصی مندوب کے اس مطالبے پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ امن معاہدے پر دستخطوں کے دوران 10 روز کی فائر بندی کی جائے۔ بھارت میں شہریت ترمیمی ایکٹ مخالف مظاہروں کے دوران گزشتہ جمعے کو بھڑکے تشدد کی وجہ سے آج انتظامیہ نے سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ آج بھی دہلی سمیت متعدد مقامات پر مظاہرے ہوئے اور جمعے کی نماز پر امن انداز میں مکمل ہوئی۔ اسی درمیان وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مودی حکومت اقلیتوں کا تحفظ کرنا چاہتی ہے اور شہریت ترمیمی ایکٹ سے کسی کی شہریت نہیں چھینی جائے گی۔ اس بارے میں نئی دہلی سے ہمیں جو رپورٹ موصول ہوئی ہے وہ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ جاپان نے مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال اور اپنے تیل بردار بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے بحری جنگی ہیلی کاپٹر اور نگران طیارے مشرق وسطی بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جاپان کو 90% تیل کی ترسیل مشرق وسطی کی آبی گزرگاہوں سے ہوتی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جاپان کی حکومت نے جمعے کو اس اقدام کی منظوری دی ہے، جس کا مقصد مشرق وسطی کی آبی گزرگاہوں میں جاپانی جہازوں کی آمد و رفت کا تحفظ بتایا جاتا ہے۔ جاپانی حکام کے مطابق یہ جنگی جہاز کسی بھی ہنگامی صورتحال یا خطرے کے پیش نظر جاپانی وزیر دفاع کی منظوری کے بعد کاروائی کر سکیں گے۔ یہ جنگی طیارے خلیج عمان، شمالی بحیرہ عرب اور خلیج عدن میں تعینات کیے جائیں گے، تاہم آبنائے ہرمز میں انہیں تعینات نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے جمعرات کے روز لیکوڈ پارٹی میں پرائمری انتخابات میں اپنے بڑے مد مقابل گدون سار کے مقابلے میں 72% ووٹ حاصل کر کے بھرپور فتح حاصل کر لی ہے۔ یہ ووٹنگ نتنیاہو کو اسرائیل کے تیسرے عام انتخابات میں بڑھاوا دے گی جو مارچ کے شروع میں منعقد ہوں گے، اور نتنیاہو دائیں بازو کی لیکوڈ پارٹی کی قیادت کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین قذافی بابر کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے facebook.com/VOA Urdu۔
اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں اطلاع دی تھی کہ پاکستان کی سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی رہنما بینظیر بھٹو کی 12ویں برسی کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی نے پنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ عام منعقد کیا ہے۔ اس جلسے کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں علی فرقان۔ جی علی فرقان، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، جلسہ عام کے کیا مناظر ہیں؟ فرقان آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے, آپ ذرا سا سگنل کہیں ذرا دور لے جا کر تھوڑا سگنل اس کا بہتر ہونا چاہیے, بالکل آواز سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی.
جی
علی فرقان, ہم آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں, یہ لائن دوبارہ ملاتے ہیں, اور اس دوران ہم آپ کو کراچی سے محمد ثاقب کی ایک رپورٹ سنواتے ہیں, جہاں وزیراعظم پاکستان عمران خان آج جمعے کو کراچی میں ہیں, جہاں وہ مختلف تقریبات میں شرکت کے علاوہ اتحادی جماعتوں اور پارٹی رہنماؤں کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. تاہم اس دورے میں بھی ان کی ملاقات وزیر اعلی سمیت سندھ میں برسر اقتدار جماعت پیپلز پارٹی کے کسی بھی رہنما سے نہیں ہو سکے گی. سیاسی تجزیہ کار کراچی کے گمبھیر مسائل کے حل کے لیے دونوں سیاسی جماعتوں اور وفاق اور صوبائی حکومت میں فاصلے کو بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہیں. کراچی سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے محمد ثاقب نے.
وزیراعظم عمران خان کراچی کے دورے پر, وزیراعظم کی وزیرانہ سندھ سے اس دورے میں بھی ملاقات ممکن نہیں ہوگی. صوبے اور وفاقی حکومت کے درمیان چپقلش بد قسمتی ہے, ماہرین کی رائے. تفصیلات کے ساتھ میں ہوں محمد ثاقب. وزیراعظم پاکستان عمران خان ایک روزہ دورے پر جمعے کو کراچی پہنچے ہیں, جہاں وہ مختلف تقریبات میں شرکت کے علاوہ اتحادی جماعتوں اور پارٹی رہنماؤں کے اجلاس کی صدارت کریں گے. اس کے علاوہ ان کی صدارت میں ایک اجلاس میں صوبائی دارالحکومت اور ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا جائے گا. تاہم اس دورے میں بھی وزیراعظم کی ملاقات صوبے کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سمیت پیپلز پارٹی کے کسی بھی سینئر رہنما سے طے نہیں ہے, کیونکہ وزیر اعلیٰ سمیت اعلیٰ پارٹی قیادت راولپنڈی میں سابق وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے سلسلے میں ہونے والے جلسے میں شریک ہے. لیکن یہ پہلا موقع نہیں جب وزیراعظم کی کراچی میں موجودگی کے باوجود بھی وزیر اعلیٰ سندھ ان سے ملاقات نہیں کر پائے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو وزیر اعظم سے ملنے میں کوئی آر نہیں, لیکن بینظیر بھٹو کی برسی پر جلسہ پہلے سے طے شدہ تھا, جس پر وزیر اعلیٰ کو شرکت کرنا تھی. صوبے اور وفاق کے درمیان معاملات آئین اور قانون کی روشنی میں چلائے جاتے ہیں. انہوں نے الزام عائد کیا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے فنڈز روکنے کے باعث صوبے میں ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں.
وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, وہ آئین پہ چلے, لیکن وفاقی حکومت اگر بار بار آئین کی توڑ رہی ہے صرف اس لیے کہ سندھ میں ہماری حکومت ہے اور ہمارے وسائل جو ہے وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں, شکایت تو ہوگی اور ہم شکایت کرتے ہیں تو وہ شکایت کو رفع کریں, کوئی ذاتی جھگڑا تو کسی سے نہیں.
ادھر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ کی ایک بار پھر ملاقات نہ ہونا در حقیقت پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان چپ قلش کا نتیجہ ہے, جس کے باعث وفاقی اور صوبائی حکومت میں دوریاں صاف واضح نظر آ رہی ہیں. معروف صحافی اور تجزیہ کار اویس توحید کا کہنا ہے کہ اس میں زیادہ ذمہ داری وفاقی حکومت پر عائد ہوتی ہے, اسے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ کم از کم ایک ورکنگ ریلیشن شپ ضرور رکھنی چاہیے, جو کہ نظر نہیں آتی, اور اس کا خمیازہ صوبے کے شہری بھگت رہے ہیں.
خاص طور پہ کراچی کے مسائل کے میں آپ کو ایک ایسا تعلق رکھنا ہوگا سندھ حکومت کے ساتھ, وفاق کی زیادہ ذمہ داری ہے, جو حکمراں جماعت تحریک انصاف ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس تعلق کو ایک کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ میں رکھے. جب آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ ہی نہیں ہے تو کراچی کے مسائل کس طرح حل ہوں گے, سندھ کے مسائل کس طرح حل ہوں گے؟ اگر وفاق سندھ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے ترقیاتی کام, تو وہ سندھ حکومت کے ذریعے ہی ہوں گے, سندھ حکومت کی اہما پر ہوں گے, سندھ حکومت کے مشوروں سے ہوں گے.
اس سے قبل وزیراعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان ملاقات چند روز قبل ہونے والی مشترکہ مفادات کاؤنسل میں ہوئی تھی, جس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ سمیت کاؤنسل کے دیگر ممبران بھی شریک تھے. تاہم وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان ون آن ون ملاقات گزشتہ ایک سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ممکن نہیں ہو سکی ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ سن رہے تھے, اور اب اسلام آباد میں ہمارا رابطہ علی فرقان سے دوبارہ ہوا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ ان کی آواز اب پہلے سے بہتر آپ کو سنائی دے رہی ہے. جی فرقان, بتائیے گا کہ راولپنڈی میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوا ہے اس کی کیا رودات ہیں؟
جی خالد صاحب, جلسہ گاہ سے اس وقت جو ہے وہ کارکنان روانہ ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے. اس سے پہلے
جلسہ ختم ہو چکا ہے.
جی خالد, آپ مجھے سن پا رہے ہوں گے؟
جی جی جی, جلسہ ختم ہو گیا ہے آپ بتا رہے ہیں.
جی بالکل، جلسہ جو ہے وہ کچھ دیر پہلے ہی جو ہے وہ اختتام ہوا ہے. بلاول بھٹو زرداری جو کہ چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے اپنی اختتامی تقریر کی، اور اس میں انہوں نے جہاں پہ اپنے والدہ کو خراج عقیدت پیش کیا، اپنی قربانیوں کا ذکر کیا، اپنی پارٹی اور اپنی قیادت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موجودہ حکومت کو بھی ہدف تنقید بنایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ کوفے سے مدینے کی ریاست نہیں چل سکتی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کٹھپتلی کی حکومت جو ہے وہ لرز رہی ہے اور اس کو عوامی راج کے ذریعے وہ جلد جو ہے اس کا خاتمہ کریں گے. بلاول بھٹو نے اپنے اس اعلان کو بھی دہرایا کہ اگلا سال جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے اور عوام کی طاقت کے ساتھ وہ جو ہے عوامی حکومت جو ہے وہ لے کے آئیں گے. انہوں نے حکومتی اقدامات کو جہاں پہ تنقید کا نشانہ بنایا، وہیں پہ اپنی قیادت کو بھی جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کی، اور یہ کہا کہ راولپنڈی گواہ ہے کہ بھٹو کو اس جگہ پہ تختہ دار پہ لٹکایا گیا، اس کے باوجود کہ بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، بھٹو نے پاکستان کے 90,000 قیدیوں کو واپس لایا، اور ایک جنگ میں ہارے ہوئے
کافی جو رقص جوش و خروش تھا
پاکستان کو دیے،
جلسے میں
اسلامی امہ میں پاکستان کا نام بنایا، لیکن ان کو جو ہے وہ اسی شہر میں تختہ دار پہ لٹکایا گیا. اپنی والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بینظیر نے پاکستان کو جو ہے میزائل ٹیکنالوجی دی، انہوں نے پاکستان کی ترقی اور بیرون دنیا میں نام جو ہے وہ اسے دیا، لیکن یہاں پہ اسی میدان میں ان کو بم دھماکے میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا.
یہ بتائیے علی فرقان کے ساتھ
انہوں نے جلسے کیا کہ وہ اپنی والدہ کا جو مشن ہے اس کو نبھائیں گے، اور اسی جگہ پہ ان کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ آپ یعنی راولپنڈی کے لوگوں کو اس جگہ کو گواہ بنا کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بینظیر کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے اور پاکستان میں عوام کا جو ہے جمہوریت کی جو بحالی ہے اس کے لیے جو ہے وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خیبر سے کراچی تک عوام کی رائے ہے کہ الوداع الوداع سلیکٹڈ الوداع. انہوں نے کہا کہ ملک جمہوریت آزادی خطرے میں ہے اور وہ سیاسی یتیموں کو گھر بھجوائیں گے.
جی
یہ میں بتاتا چلوں کہ تقریباً 12 سال کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بڑی سرگرمی پنجاب کے اس شہر میں جو کہ وسطی پنجاب کا جو ہے اہم شہر ہے راولپنڈی وہاں پہ.
جی میں یہی پوچھ رہا تھا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور جلسہ عام میں کیا منظر تھا اور کیا جوش و خروش تھا.
خالد اگرچہ آج جمعے کا روز تھا لیکن جب ہم صبح یہاں پہنچے تو جمعے سے بہت پہلے ہی یہاں پہ کارکنوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ پہنچ چکی تھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ قافلوں اور ٹولیوں کی صورت میں جو ہے وہ جلسے کے آغاز کے بعد تک جو ہے وہ پہنچتے رہے کارکنان، ان کے آنے کا سلسلہ جاری رہا، اور مختلف علاقوں سے جو ہے وہ لوگ کارکنان یہاں پہنچے. چونکہ بینظیر بھٹو کی جو برسی کی تقریب ہے وہ اس سے پہلے گڑی خدا بخش میں ہوا کرتی تھی، اور ایک روایت جو ہے وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ بینظیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاڑکانہ جایا کرتے تھے، اور وہ لوگوں نے اس دفعہ جو ہے وہ راولپنڈی کا رخ کیا.
تو کیا کسی دوسری پارٹی کے عہدیداروں نے بھی خطاب کیا، یہ صرف پیپلز پارٹی کے لوگ تھے؟
جی یہ پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ جلسہ تھا، اور پیپلز پارٹی کی تمام جو مرکزی قیادت ہے اس نے اس سے خطاب کیا، جن میں اعتزاز احسن، سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، نیر بخاری، اسی طریقے سے جو صوبائی قائدین ہیں قمر زمان قائرہ، دیگر صوبوں کے جو رہنما تھے، وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی مراد علی شاہ، اور بلوچستان اور جو جنوبی پنجاب کے صدور ہیں، اس طرح پارٹی کی اعلیٰ قیادت تمام جو ہے اس نے اس سے خطاب کیا. اور اس جلسے میں جو ہے ہمیں چاروں صوبوں کی جو نمائندگی ہے لوگوں کی، ان کے لباس روایتی لباسوں میں وہ انہوں نے یہاں پہ شرکت کی پہنے ہوئے تھے، اور اسی انداز میں جو ہے وہ اس جلسے کی رونق جو ہے وہ دکھائی دیے، ان کا رنگ جو ہے کلچر جو ہے وہ اس میں ہمیں مختلف صوبوں کا جو ہے وہ دکھائی دیا.
بہت شکریہ علی فرقان آپ کا. تو یہ ہمارے اسلام آباد میں نمائندے تھے علی فرقان، جنہوں نے لیاقت باغ میں جلسہ عام دیکھا پیپلز پارٹی کا اور اس کی رودات پیش کر رہے تھے. اور اب روشن مغل کی ایک رپورٹ ہے مظفر آباد سے، جو ہم نے آپ کو پہلے بھی خبر دی کہ متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان جمعے کے روز بھی کشیدگی برقرار رہی. اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں روشن مغل.
متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر پاکستان اور بھارت کی فوج کے درمیان گولہ باری کے نتیجے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 2 شہری موت کا شکار اور 3 پاکستانی فوجیوں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ایسے میں کہ جب سردی علاقے سخت سردی کی لپیٹ میں ہیں، پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان جنگ بندی لائن پر گولہ باری کے تبادلے کی وجہ سے ان علاقوں کے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. وادی نیلم کے ڈپٹی کمشنر شاہد محمود نے بتایا کہ سخت سردی کے موسم میں گولہ باری کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز وادی نیلم کے ریسوا گاؤں پر گھر کے قریب بھارتی فوج کی طرف سے داغا گیا ایک گولہ گرنے سے دو نوجوان موت کا شکار ہو گئے۔ ریسوا گاؤں کے احسن بٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
نوجوان باہر تھے اور اچانک وہ گولے کی گرد رہے اور
حکام کے مطابق پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان جمعے کے روز بھی وادی نیلم میں پوسٹ ٹو پوسٹ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا، جس کی وجہ سے بازار اور تعلیمی ادارے بند رہے۔ بھارت کے آرمی چیف کی طرف سے کنٹرول لائن کی صورتحال کسی بھی وقت بگڑنے کے بارے میں دیے گئے بیان کے بعد وادی نیلم میں پہلی بار گولہ باری کا تبادلہ ہوا، جس میں عام شہری مارے گئے اور تین فوجیوں سمیت چار افراد زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے بھارتی آرمی چیف کے کنٹرول لائن کی صورتحال کے بارے میں دیے گئے بیان کو بھارت کے اندر شہریت کے قانون میں تبدیلی کے خلاف ہونے والے وسیع احتجاجی مظاہروں سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا گیا ہے۔ روشن مغل، اردو ویو اے، مظفر آباد۔
سابق صدر پرویز مشرف نے سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ سابق صدر کا کہنا ہے کہ خصوصی عدالت کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، خصوصی عدالت نے جلدی میں فیصلہ سنایا ہے، لہذا اس فیصلے کو کل عدم قرار دیا جائے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔
سابق صدر و آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سابق صدر کی جانب سے خصوصی عدالت کی سزا کے خلاف درخواست میں پیرا 66 پر اعتراض اٹھاتے ہوئے اسے حذف کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ سابق صدر کا کہنا ہے کہ خصوصی عدالت کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، خصوصی عدالت نے جلدی میں فیصلہ سنایا، لہذا خصوصی عدالت کے فیصلے کو کالا دم قرار دیا جائے۔ پرویز مشرف کی طرف سے اس معاملے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے والے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے میں تعصب نظر آ رہا ہے، خصوصی عدالت کی تشکیل پہلے ہی عدالت میں زیر سماعت تھی اور یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔
دائرہ اختیار وفاقی حکومت کی طرف سے کمپلینٹ دائر کرنا، پروسیکیوشن ٹیم اور اسپیشل کورٹ کی کانسٹیٹیوشن اور سیکشن 9 کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ کا، یہ آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا اور 27A کے تحت اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری ہو چکے تھے، یہ عدالت کے سامنے رکھا تھا تو عدالت نے باقاعدہ انہوں نے ریمارکس بھی ہوئے تھے، اس لیے سیکرٹری انٹیریئر کو بھی بتایا تھا آ کر بتائیں۔
اظہر صدیق نے کہا کہ اس کیس میں ہائی کورٹ کے جج تعینات ہونا تھے، لیکن ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس وقار سیٹھ کو بینچ میں لگایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کابینہ ہے اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے کہنے پر اس وقت کے سیکرٹری ناصر کھوسا کے ذریعے اس کیس کی سماعت شروع ہوئی، جو سابق چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسا کے بھائی تھے۔ عدالت نے اس کیس میں شریک ملزمان کو شامل کرنے کا کہا، لیکن انہیں شامل نہیں کیا گیا۔ پرویز مشرف کا 342 کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا اور حق کے دفاع بھی چھین لیا گیا۔ پیرا 66 میں دیا گیا فیصلہ مذہبی روایات اور قانون کے خلاف ہے۔
سپریم کورٹ نے کہا تھا کمیشن بنانے کا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ باقاعدہ 342 کا بیان دینا، کہ ہاں 342 کا بیان بھی لیا گیا اور میرا حق کے دفاع بھی چھین لیا گیا ہے۔ پھر سب سے جو اہم ایشو ہے وہ پیرا کے حوالے سے بات ہے، جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ دین اسلام میں باقاعدہ احادیث اور قرآنی آیات کے حوالے سے ٹریڈیشنل سارا کا ذکر کیا ہے، سیکشن 219 کا بھی ذکر کیا ہے کہ عدالت کو ایسا آرڈر یا ایسی چیز نہیں لا سکتی ہے جو قانون کے خلاف ہو۔ ان بنیاد کے اوپر یہ جو سارا فیصلہ کمپلینٹ سے لے کر اب تک فیصلہ ہونے سے یہ سارا غیر قانونی غیر آئینی ہے، باقاعدہ ہر جگہ قانون توڑا گیا ہوا ہے اور اس میں 22 بغض عداوت نظر آتی ہے نواز شریف صاحب۔
رواں ماہ 17 دسمبر کو خصوصی عدالت نے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ملک سے غداری کا جرم ثابت ہونے پر سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی تھی، جبکہ تفصیلی فیصلے میں عدالت نے کہا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مجرم کو گرفتار کر کے سزائے موت پر عمل درآمد کرائیں۔ اگر پرویز مشرف مردہ حالت میں ملیں تو ان کی لاش کو ڈی چوک اسلام آباد میں گھسیرا جائے اور 3 دن تک لٹکائی جائے۔ اس فیصلے پر پاکستان فوج کی طرف سے شدید رد عمل دیکھنے میں آیا اور بعد میں حکومت نے بھی اس فیصلے کے خلاف اقدامات اٹھانے کا اعلان کیا تھا۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت میں شہریت ترمیمی ایکٹ مخالف مظاہروں کے دوران گزشتہ جمعے کو بڑھ کے تشدد کی وجہ سے آج انتظامیہ نے سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ آج بھی دہلی سمیت تمام متعدد مقامات پر مظاہرے ہوئے اور جمعے کی نماز پرامن انداز میں مکمل ہوئی۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
دہلی میں پولیس نے کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کو روکنے کے لیے متعدد مقامات پر دفعہ 144 نافذ کر دی تھی، لیکن مظاہرین نے اس پابندی کی خلاف ورزی کی اور پورا امن مظاہرہ کیا۔ سب سے زیادہ لوگ دہلی جامع مسجد کے باہر جمع ہوئے، جہاں مقررین نے شہریت ترمیمی ایکٹ اور NRC کے خلاف تقریریں کیں۔ گزشتہ جمعہ کو جامع مسجد سے قریب دریا گنج میں آتش زنی ہوئی تھی۔ ایک اور مسلم اکثریتی علاقہ سیلم پور میں آج بھی نماز جمعہ کے بعد مظاہرہ کیا گیا۔ اس سے قبل مظاہرے کے دوران تشدد پھوٹ پڑا تھا، لیکن آج کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ ایک دلت تنظیم بھیم آرمی سینا کے کارکنوں نے بھی مظاہرہ کیا۔ وہ وزیراعظم کی رہائش گاہ تک جانا چاہتے تھے تاکہ مذکورہ قانون کی مخالفت اور اپنے لیڈر چندر شیکھر آزاد کو رہا کرانے کا مطالبہ کر سکیں، لیکن انہیں جور باغ کے نزدیک روک دیا گیا۔ اس مظاہرے میں شامل بیشتر لوگوں کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پولیس کے اس الزام کی تردید کرتے ہیں کہ مظاہرین کی جانب سے تشدد برپا کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص نے وہاں موجود میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
ہم شانتی پورن مارچ کر رہے ہیں، ہمارے پر لگاتار الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، وائلنس کیا جا رہا ہے۔ ہم وائلنس کے اگینسٹ ہیں، ہم قانون میں وشواس رکھنے والے لوگ ہیں، شانتی پریہ لوگ ہیں، اور سب پیسفل سب پروٹیسٹ کریں گے۔ ہم جانا چاہتے تھے پی ایم ہاؤس تاکہ ہم پردھان منتری جی کو بتا سکیں کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے۔
جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ و طالبات یو پی بھون کا گھیراؤ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ گزشتہ جمعہ کو ہونے والے تشدد میں پولیس کی مبینہ زیادتی اور یوگی حکومت کی مبینہ ایک طرفہ کارروائی کے خلاف آواز بلند کر سکیں۔ ان لوگوں کو وہاں اکٹھا نہیں ہونے دیا گیا اور تقریباً 100 طلبہ و طالبات کو حراست میں لے لیا گیا۔ ادھر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آج بھی طلبہ کا مظاہرہ جاری رہا۔ اسی طرح اتر پردیش میں بھی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے اور دارالحکومت لکھنؤ سمیت نصف سے زائد اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئیں۔ رات میں 10 بجے کے بعد یہ خدمات بحال کی جائیں گی۔ ریاست کے ڈی جی پی OP سنگھ کے مطابق جمعہ کی نماز پورا امن انداز میں ادا ہوئی اور کہیں سے بھی کسی ناخوشگوار واقعہ کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ دریاسنا ممبئی میں شہریت ترمیمی ایکٹ اور NRC کی مخالفت اور اس کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا۔ مخالفت میں مظاہرہ کرنے والے جنوبی ممبئی کے آزاد میدان میں، جبکہ حمایت کرنے والے وہاں سے محض 4 کلومیٹر دور اگست کرانتی میدان میں اکٹھا ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق دونوں مظاہرے پرامن رہے۔ مخالفت والے مظاہرے کا اہتمام طلبا نے اور حمایت والے مظاہرے کا اہتمام BJP کی ایک تنظیم نے کیا تھا۔ اسی درمیان وزیر داخلہ امیت شاہ نے شملہ میں BJP کی ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت اقلیتوں کا تحفظ کرنا چاہتی ہے اور یہ کہ مذکورہ ایکٹ سے کسی کی شہریت نہیں چھینی جائے گی۔ انہوں نے کانگریس پارٹی پر الزام عائد کیا کہ وہ اس بارے میں افواہیں پھیلا رہی ہے۔ امیت شاہ نے کانگریس رہنما راہل گاندھی کو چیلنج کیا کہ وہ مذکورہ قانون کی ایک بھی دفعہ ایسی دکھا دیں جس میں کسی کی شہریت چھیننے کا انتظام ہو۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آوارہ کتے پاکستان میں تو صحت عامہ کا ایک بڑا مسئلہ بن چکے ہیں، مگر آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ امریکہ میں پالتو جانور رکھنے کے رجحان کے باوجود یہاں بھی آوارہ کتے اور بلیوں کا مسئلہ نظر آتا ہے۔ اس بارے میں سادیہ زیبرانجھا کی ایک رپورٹ۔
اپنے پالتو جانوروں سے کسے محبت نہیں ہوتی، لیکن امریکہ میں انہیں گھر کے فرد کی طرح سمجھا جاتا ہے اور خاندانی نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود آوارہ اور گھر سے نکال دیے جانے والے کتوں اور بلیوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، جنہیں بچانے کے لیے شیلٹر ہومز دن رات کام کرتے ہیں۔
جب آوارہ جانوروں کو یہاں لایا جاتا ہے تو ان کا مکمل معائنہ کرتے ہیں اور پھر 7 دن تک انتظار کرتے ہیں تاکہ ان کا مالک انہیں ڈھونڈتے ہوئے ہمارے پاس پہنچ جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم ان کی ویکسینیشن کرتے ہیں اور مکمل طبی معائنے کے بعد انہیں اڈاپشن کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔
تاہم ضروری نہیں کہ یہاں آنے والے ہر جانور کو گود لے لیا جائے، بہت سے کتے اور بلیاں یہاں برسوں سے موجود ہیں۔
اگر کوئی بھی انہیں گود لینے نہ آئے تو ہم انہیں عارضی گھروں یا فاسٹر ہومز میں بھیج دیتے ہیں، اور اگر کچھ نہ بن پڑے تو یہ ہمیشہ یہیں رہتے ہیں اور ہم ان کا پوری طرح خیال رکھتے ہیں۔
امریکہ میں پالتو جانوروں کو افزائشی فارموں سے خریدنے کے بجائے شیلٹر ہوم سے لینے پر لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہیومن ریسکیو الائنس میں ڈائریکٹر آف میڈیکل آپریشنز لورا گریچ کہتی ہیں کہ ایسے جانوروں میں صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اڈاپشن سے پہلے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ وہ مکمل طور پر صحت مند ہوں۔
تھوڑے تھوڑے سبھی مسائل ہوتے ہیں، یعنی تنہائی اور علیحدگی کا خوف اور اضطراب، ان کے رویوں میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن تھراپی اور ویکسین کے بعد وہ مکمل طور پر عام پالتو جانوروں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔
تاہم یہ ضروری نہیں کہ شیلٹر ہوم سے گود لیے جانے والے جانوروں سے ان کے مالک مطمئن بھی ہوں، بعض اوقات دونوں کی آپس میں نہیں بنتی۔
ایسا ہوتا ہے لیکن بہت ہی کم.
ایسا ہوتا تو ہے لیکن اس کی شرح کافی کم ہے. اور پھر ہم ان وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
ہیومن ریسکیو الائنس کا کہنا ہے کہ جانوروں کو بچانے میں واشنگٹن ڈی سی کی حکومت ان کا بھرپور ساتھ دیتی ہے. ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں ہر سال 60 لاکھ سے زیادہ جانوروں کو شیلٹر ہومز میں لایا جاتا ہے, جن میں سے بیشتر کو یا تو ایڈاپٹ کر لیا جاتا ہے یا پھر گم ہو جانے والوں کو واپس ان کے اونرز تک پہنچا دیا جاتا ہے. اس کے باوجود شیلٹر ہومز میں لاکھوں جانور کسی چاہنے والی فیملی کی راہ تک رہے ہیں. سعدیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج چکے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پشاور میں افغانستان کا قونصل خانہ 2 مہینوں سے زیادہ عرصے بند رہنے کے بعد جمعے کے روز سے دوبارہ کھل گیا. پشاور سے شمیم شاہد رپورٹ دیتے ہیں.
پشاور میں افغانستان کا سفارتی مشن 2 ماہ سے زیادہ عرصے تک بند رہنے کے بعد دوبارہ کھل گیا. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. پشاور میں افغانستان کا قونصل خانہ 2 مہینوں سے زیادہ عرصے تک بند رہنے کے بعد جمعے کے روز سے دوبارہ کھل گیا. قونصل خانے کے دوبارہ کھل جانے کے بعد پہلے روز سینکڑوں کی تعداد میں افغانستان جانے والے خواہش مند, بالخصوص کاروباری اور تجارتی حلقوں سے تعلق رکھنے والے, ویزا کے حصول کے لیے جمع ہو گئے. ویزے کے خواہش مند افراد نے قونصل خانے کی کھلنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا.
یہ پشاور کا ایمبیسی ابھی جو کھل گیا نا, یہ پہلے پنڈی میں ہوتا تھا, ادھر بہت تکلیف ہوتا تھا, ادھر کھل گیا تو لوگوں کو سہولت ہے.
اچھا ہو گیا جو ایمبیسی آیا ادھر, ہمارے لیے بہت مشکل تھا خیبر پختونخوا لوگ کا, جو اسلام آباد میں بہت رش ہوتا ہے, کوئی تین چار دن ہم لوگ کو ٹائم بھی نہیں ملتا, ادھر ہم لوگ کا ضرورت بھی ہے.
پشاور میں تعینات افغانستان کے قونصل جنرل محمد آشم خان نیازی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں قونصل خانے کی کھلنے کی تصدیق کی اور کہا کہ قونصل خانہ دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح پر ہونے والے بات چیت اور پشاور میں واقع افغان حکومت کی ملکیتی تجارتی مارکیٹ کا تنازعہ ایک مشترکہ کمیشن کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق رائے کے بعد کھل گیا ہے. محمد آشم خان نیازی نے کہا کہ مشترکہ کمیشن مارکیٹ کے تنازع کے حل کے لیے آئندہ چند روز میں کام شروع کر دے گا. افغانستان سے ملحقہ ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے معروف قبائلی رہنما ملک دریا خان زخا خیل نے قونصل خانے کے کھلنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. افغانستان اور پاکستان دونوں ہمسایہ ممالک کے بھائی بھائی طرح زندگی گزارنا چاہیے, جب کھل گئے تو ہمیں خوشی ہے.
دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اہم کردار ادا کرنے والے ٹرانسپورٹروں کی تنظیم کے سربراہ شاکر افریدی نے خوشی کا اظہار کرتی ہوئی کہا,
تو بہت خوش آئندگی کی بات ہے کیونکہ افغانستان اور پاکستان کا جو 60-70 سے دوستوالی دوسری طریقے بیچ میں کچھ اختلافات آ گیا, لیکن میں دونوں حکومت کو اپیل کرتا ہوں جتنا آسانی ہو سکتا ہے افغانستان کونسلیٹ میں اور پاکستان کونسلیٹ میں, جتنا ویزے آسان دے سکتا ہے تو اتنا اس کو آسانی اس کو دیا کرو.
افغانستان کا یہ سفارتی مشن پچھلے 11 اکتوبر کو پشاور میں واقع ایک اہم تجارتی مارکیٹ کی ملکیت پر تنازع کے بعد بند کر دیا گیا تھا, جس کے رد عمل میں کابل میں پاکستانی سفارت خانے نے 4 نومبر کو ویزا سیکشن بھی بند کیا تھا. تاہم چند ہی روز بعد اسے دوبارہ کھول کر افغانستان سے پاکستان جانے والوں کے لیے ویزوں کی اجرا کا سلسلہ جاری کر دیا گیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
لاہور شہر کی اکثر سڑکوں سے پچھلے کئی دنوں سے کچرا نہیں اٹھایا جا رہا, جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. لاہور شہر میں کچرا اٹھانے کی ذمہ داری لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ہے اور اس کے اپنے کانٹریکٹر کے درمیان تنازع کی وجہ سے شہر لاہور میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر بن گئے ہیں. یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے لاہور سے نوید نسیم نے.
لاہور شہر کی بیشتر سڑکوں پر کچرا نہ اٹھائے جانے کی وجہ سے کچرے کے ڈھیر لگے ہیں اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے کچرا نہیں اٹھایا جا رہا اور تعفن کے باعث سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے.
پچھلے 10 دن سے یہ کوڑا یہاں پر موجود ہے, اسی طرح کمپلین کے باوجود بھی کوئی اٹھانے نہیں آ رہا. تمام دکاندار پریشان ہیں, کاروبار ختم ہے, اس کی وجہ سے گاہک یہاں پہ رکنا پسند نہیں کرتا.
لاہور میں روزانہ لگ بھگ 6,000 ٹن کچرا اٹھایا جاتا ہے, جسے اٹھانے کی ذمہ داری لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ہے. کمپنی کے چیئرمین حمید احمد چودھری کا کہنا ہے کہ ایک کانٹریکٹر کے ساتھ مالی معاملات میں تنازع کی وجہ سے کچرا بر وقت نہیں اٹھایا گیا.
اس ریزننگ اس کی صرف یہ کیا جی کہ ان کے ساتھ پیمنٹ پرابلمس تھیں, کانٹریکٹرز کا کام ہے یہ, ایل ڈبلیو ایم سی کا کام نہیں ہے ٹرانسپورٹیشن 80% ایریاز کا, تو ان کا چونکہ انٹرنیشنل کانٹریکٹ ایکسپائر ہو رہے ہیں تو انہوں نے آخر میں جب ہوتا ہے 8 سال کے بعد تو دے سرٹنلی پوزیشن کے آسکنگ کہ جی ہماری سیٹلمنٹس ہو جائیں اینڈ میکسیمم دے کوڈ گیٹ دیئر. ہمارے بھی کچھ ریزرویشنس تھی, آڈٹ آبجیکشنس تھے, بٹ الحمد للہ ناؤ تھنگز آر سیٹلڈ.
شہر سے کچرا اٹھانے کے لیے دو کانٹریکٹرز کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں. ایک کانٹریکٹر کی ہڑتال کی وجہ سے شہر کا بڑا حصہ متاثر ہوتا ہے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے چیئرمین ریاض حمید چودھری کا مزید کہنا ہے کہ نئے معاہدوں میں کانٹریکٹرز کی طرف سے خلاف ورزی کیے جانے پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے.
پہلے دو زونز تھے تو ان کی مونوپلی تھی, اب 6 زونز ہوں گے تو سو وہ چھوٹے کانٹریکٹرز آئیں گے, لوکل ہوں گے, ان کو پوچھنا بھی آسان ہوگا. تو جو سٹیپس جو ویکنیسز تھی ان کو ہم نے دور کر رہے ہیں جی انشاءاللہ اس دفعہ.
نوید نسیم, وائس آف امریکہ, لاہور.
مونٹینیگرو کے وزیر اعظم ڈسکو نے ملکی پارلیمنٹ میں جمعے کے روز بدنظمی اور انتشار کی مذمت کی ہے جہاں قانون سازوں نے مذہبی حقوق پر ایک متنازع قانون منظور کیا. اسمبلی میں پرتشدد مناظر کے نتیجے میں تمام سرب نواز اپوزیشن قانون سازوں کو حراست میں لے لیا گیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا
Dakle, osuđujem ovaj čin, on je neprimjeran, neodgovoran prema drugim poslanicima, neodgovoran prema građanima Crne Gore, ali vjerujem da će ovo biti dobro iskustvo za sve i da se ovo više nikada neće ponoviti. Vlada je danas pokazala, da kažem, sposobnost da obezbijedi kvalitetan dijalog.
مونٹینیگرو کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں اس اقدام کی مذمت کرتا ہوں جو دوسرے قانون سازوں کے لیے نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ ہے اور مونٹینیگرو کے شہریوں کے لیے غیر ذمہ دارانہ بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے اچھا تجربہ ہوگا اور اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا. آج حکومت نے اپنی اہلیت کا اظہار کرتے ہوئے ایک اہم مسئلے پر اور حساس مسئلے پر اعلی معیار کی بحث کی ہے. جمعے کے صبح اس ووٹنگ سے پہلے ملک بھر میں سرب قدامت پسند گرجا گھروں کے حامیوں نے احتجاج کیا, جن کا کہنا تھا کہ یہ قانون چرچ کو اپنی جائیداد سے محروم کرتا ہے جن میں قرون وسطی کے چرچ بھی شامل ہیں. اور اب چلتے ہیں کچھ دوسری خبروں کی طرف. سن 2019 وہ سال تھا جب دہشت گرد گروپ داعش کی خود ساختہ حکومت کا خاتمہ ہوا اور شام میں داعش کے زیر کنٹرول آخری علاقہ بھی مارچ میں امریکی حمایت یافتہ افواج نے حاصل کر لیا. امریکہ کے خصوصی افواج نے اکتوبر میں داعش کے لیڈر ابو بکر البغدادی کو ختم کرتے ہوئے اس گروپ پر ایک اور کڑی ضرب لگائی, لیکن جیسا کہ وائس آف امریکہ کے جیف سیلڈن بتاتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ داعش ان دھچکوں کو برداشت کر گئی اور ابھی بھی دنیا بھر میں دوبارہ منظم ہو رہی ہے. رپورٹ کی تفصیلات بہجت جیلانی کی زبانی.
ابھی 2019 کا آغاز نہیں ہوا تھا جب داعش کی پسپائی شروع ہو گئی. عراق میں کسی علاقے پر اس کا کنٹرول نہ رہا اور ایسی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں کہ دہشت گرد گروپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صدارت کا منصب سنبھالے تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں, ہم نے اپنی کارروائیاں تیز کی ہیں اور داعش کے خلاف فتح حاصل کی ہے. یہ ایک ایسا دعویٰ تھا جو امریکی صدر نے بار بار دہرایا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے انہیں شکست دی. آپ جانتے ہیں, مسلسل سنتے بھی آئے ہیں کہ شام میں خود ساختہ خلافت کا 90% یا 92% حصہ واپس لے لیا گیا ہے, اب یہ 100% ختم ہو گئی ہے. ان دعووں سے بعض اوقات امریکہ کی حمایت یافتہ فوجوں نے بھی اختلاف کیا جو شام میں داعش کے آخری ٹھکانے کو خالی کرانے کے لیے کوشاں تھیں. پھر 23 مارچ 2019 کا دن آیا اور داعش کی خود ساختہ خلافت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا, لیکن ساتھ ہی فوری طور پر یہ بات بھی واضح ہوئی کہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی. داعش کے جنگجو جن کی تعداد تقریباً 18,000 تھی, وہ شام اور عراق میں ان مقامات پر گھومتے پھرتے تھے جو زیر انتظام نہ تھیں, جبکہ ہزاروں گرفتار جنگجو اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں رشتے دار عارضی جیلوں اور بے گھر ہونے والے افراد کے کیمپوں میں رکھے گئے. اپریل میں داعش میں زندگی کے آثار نظر آنے لگے اور انہوں نے سری لنکا میں ایسٹر سنڈے پر کیے جانے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی جس میں کم سے کم 250 افراد ہلاک ہوئے جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ پھر یہ بھی اطلاع ملی کہ داعش کے لیڈر ابو بکر البغدادی اپنے پیروکاروں پر زور دیتے رہے کہ وہ اپنے عزم کو متزلزل نہ ہونے دیں۔ داعش کے حلیفوں نے دوسری جگہوں پر بھی اپنی قوت کو منظم کرنا شروع کیا۔ انٹیلیجنس ذرائع کے اندازے کے مطابق تقریباً 5,000 افراد افغانستان میں دہشت گرد گروپ کے سیاہ بینر تلے جمع ہو گئے۔
So they certainly have got a desire and the propaganda would indicate that they want to conduct attacks outside of
امریکہ میں انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز کے نگران ڈائریکٹر رسل ٹریوس کہہ رہے ہیں، یقینی طور پر ان کی خواہش یہ تھی اور ان کے پروپیگنڈا سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ افغانستان کے باہر بھی حملہ کرنے کے خواہاں تھے۔ اسی دوران داعش میڈیا کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر ایک تحریک کا آغاز کیا اور افریقہ سے فلپائن تک اپنی کوششوں کو نمایاں انداز میں پیش کیا، لیکن اکتوبر میں انہیں ممکنہ طور پر ایک اور بڑا دھچکا لگا۔
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ رات امریکہ نے دنیا کے چوٹی کے دہشت گرد لیڈر کو کیفر کردار تک پہنچایا، ابو بکر البغدادی کو ہلاک کر دیا گیا۔ امریکہ کے خصوصی افواج نے بغدادی کو اس کے شام میں واقع خفیہ ٹھکانے پر تلاش کر کے ہلاک کیا، جبکہ امریکہ کی حمایت یافتہ افواج نے ان کے ماتحت ابو حسن المہاجر کو ہلاک کیا۔ داعش نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نئے خلیفہ کا اعلان کیا جو ابو ابراہیم الہاشمی القریشی ہے، جبکہ داعش کے پیروکاروں اور حلیفوں نے دنیا بھر میں ریلیاں بھی نکالیں۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی کے رسل ٹریوس کہہ رہے ہیں کہ بغاوت ابھی زندہ ہے اور یقینی طور پر عراق کے شمال مغرب اور شام کے شمال مشرق میں فعال بھی ہے۔ اب جبکہ 2019 کا اختتام ہو رہا ہے، امریکہ اور اس کے حلیفوں نے داعش کو دو مزید دھچکے دیے۔ افغانستان کے ایک کلیدی صوبے میں اسے شکست ہوئی اور اس کے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں سے ایک کو قریب قریب ختم کر دیا گیا، لیکن ابھی بھی افریقہ جیسے مقامات پر حملے جاری رہے۔ ناجر میں ہونے والے حملے میں 71 فوجی ہلاک ہو گئے۔ فوج تیار ہو رہی ہے اور داعش کے خلاف لڑائی کے جاری رہنے کی توقع کر رہی ہے، جبکہ فوری خاتمہ نظر نہیں آتا۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سال 2019 خلا میں بھی بہت سے اہم واقعات کا سال رہا۔ سب سے اہم واقعہ اس خلائی جہاز کا ستاروں کا سفر تھا جس کا پورا عملہ خواتین پر مشتمل تھا، اور پھر خواتین کا خلا میں چلنا۔ ان واقعات کا کچھ احوال وائس آف امریکہ کے عرش اور عباسادی کی رپورٹ میں مدثر منظر کی زبانی۔
2019 رخصت ہو رہا ہے اور نیا سال شروع ہونے کو ہے۔ اس ختم ہوتے سال میں امریکی خلائی ادارے ناسا کے نیو ہورائزن نامی خلائی جہاز نے 28,000 کلومیٹر کے فاصلے سے الٹیما 2 نامی ایک فلکی مادے کی تصاویر بنائی ہیں۔ یہ ایک انتہائی ابتدائی ساخت کی شے تھی جو اس خلائی جہاز کے راستے میں آئی۔ اور پھر ایک چاند گرہن نظر آیا اور جس نے سوزینا جیسے لوگوں کو حیران کر دیا۔ میں نے ایسی کوئی چیز اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس بارے میں ایک رات میں سب جان لینا کافی دلچسپ ہے اور یہ نظارہ بے حد خوبصورت ہے۔ مارچ میں اسپیس ایکس کمپنی نے ڈریگن 2 کے نام سے اپنا ایک خلائی جہاز خلا میں بھیجا جس میں کوئی انسان سوار نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد مستقبل میں پروازوں کی رہنمائی کے لیے اعداد و شمار جمع کرنا تھا۔ فروری میں ابتدا کے طور پر اسپیس ایکس نے ایک راکٹ خلا میں چھوڑا تھا جس کے ساتھ میری شیٹ نامی چاند پر اترنے والا خلائی جہاز بھی منسلک تھا، مگر ایک انجن ناکام ہو جانے پر وہ اپریل میں چاند سے ٹکرا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع نے جون میں اسپیس ایکس کے فیلکن ہیوی نامی راکٹ سے امیدیں وابستہ کیں کہ یہ پہلا فوجی خلائی جہاز مستقبل میں قومی سلامتی سے متعلق خلائی پروازوں کا نقطۂ آغاز ہوگا، تاہم فیلکن ہیوی جزوی طور پر ناکام رہا۔ جولائی میں مکمل چاند گرہن سے چلی اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اگست میں چین کی ایک نجی کمپنی لنک اسپیس نے تیسری مرتبہ راکٹ خلا میں بھیجنے کا کامیاب تجربہ کیا، اور پھر ستمبر میں سمندری طوفان ڈورین نے بہاماس میں تباہی مچا دی۔ خلائی جہاز آئی ایس ایس سے دیکھتے ہوئے یہ اب تک ریکارڈ ہونے والے طوفانوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ اور پھر اکتوبر میں کرسٹینا کوچ اور جیسیکا مائر نے تاریخ رقم کر دی۔ وہ دنیا کی پہلی خلاباز خواتین تھیں جنہوں نے خلا میں چلتے ہوئے آئی ایس ایس نامی خلائی جہاز سے باہر آ کر بجلی کے نیٹ ورک میں خرابی دور کی۔ مائر کی یہ پہلی اسپیس واک تھی اور یوں خواتین میں وہ 15ویں اور خلا میں چلنے والے انسانوں میں ان کا نمبر 228واں تھا۔ ناسا کے مطابق کرسٹینا کوچ کہتی ہیں،
The idea of having the honor of being the first woman to walk on the moon is almost too great to fathom. Of course, it would be a dream of mine and has been my entire life. یہ تصور کہ خلا میں چلنے
اور چاند پر پہنچنے والی پہلی خاتون کا اعزاز حاصل ہو جائے بے حد حیران کر دینے والا ہے۔ بلا شبہ یہ میرا خواب ہے اور تمام زندگی رہا، مگر فی الحال میں اس پر اکتفا کروں گی کہ میں جانتی ہوں کہ چاند پر پہنچنے والی پہلی خاتون کون ہے، یعنی مائر۔ نومبر میں چینی خلابازوں نے کہکشاں پر تحقیق کرتے ہوئے ایک انتہائی وسیع بلیک ہول کا پتہ لگایا جو سائنسدانوں کے نزدیک ناقابل یقین تھا۔ ایل بی ون نامی یہ بلیک ہول زمین سے روشنی کے 15,000 سال کے فاصلے پر ہے اور ہمارے سورج سے 70 گنا بڑا ہے۔ ناسا نے مرکری یا تارت کے سورج کے سامنے سے گزرنے کی ویڈیوز بھی بنائی۔ اس عمل کو ٹرانزٹ کہتے ہیں اور یہ عمل ایک صدی میں کوئی 13 مرتبہ ہوتا ہے۔ بھارت کے خلائی ادارے نے جولائی میں چاند پر خلائی جہاز بھیجا اور ستمبر میں اس سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی، آخری کار دسمبر میں ناسا نے ایک بھارتی آئی ٹی انجینئر کی مدد سے تصدیق کی کہ خلائی جہاز چاند سے ٹکرا گیا ہے۔ اور پھر کرسمس سے کچھ پہلے اسپیس ایکس کمپنی نے آئی ایس ایس کے ذریعے کچھ چوہے خلا میں بھیجے، انہیں مائٹی مائس کہا گیا۔ ان سے یہ پتہ لگانے کی کوشش ہوگی کہ ہم بوڑھے کیسے ہوتے ہیں اور ہمارے قوا کیسے مزمحل ہوتے ہیں۔ جیے تو اگلے برس جانیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کابل میں افغانستان کے تھیٹر اداکاروں کا ایک گروپ وار ڈریکولا کے نام سے ایک اسٹیج ڈرامے کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس ڈرامے کا موضوع افغانستان میں عشروں سے جاری طویل جنگ کے نقصانات اور نتائج کا احاطہ کرتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے حسیب مودودی کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
کابل میں ایک بم دھماکے کے بعد معمول کا دن جاری ہے۔ یہ منظر ہے کابل میں ہونے والے اسٹیج ڈرامے وار ڈریکولا کا، اور ڈرامہ ایک خودکش حملے کے بعد کا المناک منظر پیش کر رہا ہے۔ افغانستان کے قومی تھیٹر کے ڈائریکٹر سید منصور رحمانی کے مطابق افغان عوام عشروں سے خوف کے ماحول میں زندہ ہیں۔
It has been nearly half a century. Our people are tired of war. This current generation was born in war.
افغان نیشنل تھیٹر کے ڈائریکٹر سید منصور رحمانی کہہ رہے ہیں کہ تقریباً نصف صدی ہونے کو آئی، ہمارے عوام جنگ سے تھک چکے ہیں، موجودہ نسل جنگ ہی کے دوران پیدا ہوئی اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ لڑائی میں ختم ہو جائے۔ کسی بھی بم دھماکے کے بعد شہری ہلاکتوں پر توجہ مرتکز ہو جاتی ہے، لیکن زخمی ہونے والے افراد کی زندگیاں بھی ڈرامائی انداز میں بدل جاتی ہیں، بعض معذوری کا شکار ہوتے ہیں، اور اس ڈرامے میں ایسے کرداروں پر بھی توجہ مرتکز کی گئی ہے۔
We have to unite and come together so that we can stand against the enemy. If we are not united, enemy would misuse us in different ways.
ڈرامے کے مصنف محمد شریف سعیدی کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بن چکے ہیں کہ جب کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو دوسرے اس کی مدد نہیں کرتے۔ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر ہم متحد نہیں ہوتے تو دشمن ہماری نا اتفاقی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیلا ہمدرد جیسے اداکار کہتے ہیں کہ ان افراد کے کردار کی نمائندگی کرنا کوئی مشکل بات نہیں جنہوں نے جنگ میں اپنے عزیزوں کو کھو دیا ہے، کیونکہ بیشتر افغان لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔
Mothers who lose their children, women who lose their brothers and fathers, I would feel that while acting because most of us here have
لیلا ہمدرد کا کہنا ہے کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو کھو بیٹھیں، وہ عورتیں جن کے بھائی اور والد جنگ میں کام آئے، ہم اداکاری کرتے ہوئے ان کے جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ ہم میں سے بیشتر ایسے ہی کسی نقصان کا سامنا کر بھی چکے ہیں۔ اس ڈرامے کا مقصد افغانستان میں مختلف نسلی پس منظر رکھنے والوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے، جس کا مقصد ایک پرامن مستقبل کا حصول ہے۔ بیچلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
18 سالہ جیسمین برٹن ابھی کالج میں پڑھ رہی تھیں جب انہیں معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر 3 میں سے ایک شخص کے پاس مناسب ٹوائلٹ کی سہولت نہیں ہے. برٹن نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گی. آریاٹ نے بڈیننٹو کی رپورٹ کے تفصیلات بہجت چلانی.
میرا نام جیسمین برٹن ہے اور میرا تعلق اٹلانٹا جارجیا سے ہے. میں ٹوائلٹس کے بارے میں کافی جذباتی ہوں جو ایک بڑی عجیب بات ہے, لیکن ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب میں جارجیا ٹیک میں تعلیم حاصل کر رہی تھی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی آبادی میں تقریباً نصف افراد کی حفظان صحت کی سہولتوں تک رسائی نہیں, جس کے نتیجے میں عورتوں اور بچیوں کے روزگار میں غیر مناسب طور پر رکاوٹ آ جاتی ہے. عالمی ادارہ صحت یا WHO کے مطابق دنیا کی آبادی کے 68% کے پاس بنیادی صحت و صفائی کی کم ترین سہولتوں تک رسائی ہے. جیسمین برٹن نے فیصلہ کیا کہ وہ عالمی سطح پر صحت اور صفائی کے اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد کریں گی. ان کے اس عزم کے 3 سال بعد وش فار واش کی تشکیل عمل میں آئی.
وش فار واش کیم آؤٹ آف ا جورجیا ٹیک سینئر ڈیزائن پروجیکٹ. اٹ واز این انٹر ڈسپلینری کلاس ویئر ڈیزائنرز اینڈ انجینئرز
وش فار واش کی جیسمین برٹن کہتی ہیں کہ وش فار واش سینئر کلاس کے ایک منصوبے کے طور پر سامنے آیا. یہ ایک ایسی کلاس تھی جہاں انجینئر اور ڈیزائنر مل کر کام کرتے تھے. ہمارے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا کہ ہم شمالی کینیا میں واقع پناہ گزین کیمپ کاکاما میں ایک ماڈل ٹوائلٹ کا اہتمام کریں. وہاں سے ہمیں جارجیا ٹیک نے ان وینچر انعامی مقابلے میں شرکت کی دعوت دی, جو امریکہ میں انڈر گریجویٹ سطح پر سب سے بڑا انعامی مقابلہ ہے, اور ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی. اس ٹیم کا تیار کیا ہوا ٹوائلٹ سفیچو کہلاتا ہے, اور سواحلی زبان میں اس کا مطلب ہے صاف ٹوائلٹ.
What I think is novel about it is the fact that it is modular, so it is a sit toilet. It can be used as a squat toilet. It can be used.
جیسمین برٹن کہتی ہیں کہ ان کے خیال میں اس میں نئی چیز دراصل یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک ماڈیولر یا نمونہ ٹوائلٹ ہے. اسے ایک مکمل ٹوائلٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر ہی ایک ایسا نظام موجود ہے جو فلش کر سکتا ہے اگرچہ پانی آپ کو خود سے ڈالنا ہوتا ہے. اس کے پس پردہ یہ خیال کار فرما ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کمیونٹی کی ضرورت کو پورا کرتی ہے. کمپنی نے تانوی سریش کو متوجہ کیا جو صارفین کے لیے چیزیں تیار کرتے ہیں, اور رضاکار طالب علموں کو تربیت دی جاتی ہے کہ ریسرچ اور پھر اس کے بعد پیش رفت کیسے کی جاتی ہے. وش فار واش کے لیے تانوی سریش کا کہنا ہے کہ ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوسرا شخص کیا چاہتا ہے, اور یہ انسانی شخصیت پر مرتکز سوچ ہوتی ہے. پھر ہر عمر کے مختلف لوگوں اور مختلف ہنر کے حامل افراد کو ساتھ لینا اور صفائی کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں یہ معلومات اپنے پہلے تجربوں سے حاصل ہوئی ہوں. $50 قیمت کا یہ سفری ٹوائلٹ مضبوط پلاسٹک سے تیار کیا جاتا ہے, اور زیمبیا میں تقریباً سال بھر سے اس کی جانچ کی جا رہی ہے. سفیچو کہلانے والے اس ٹوائلٹ کو اٹلانٹا علاقے میں پناہ گزین کسان کمیونٹیز بھی استعمال کر رہی ہیں.
In some of these farming communities or gardening communities, there's kind of more remote, so you know, people will have to walk, you know, 10 15
Jasmine Burton ka kehna hai ki in kisan ya phir bagban communities ko basuka toilet ki sahulat hasil karne ke liye 10 se 15 minute tak chalna padta tha, jiske natije mein ye log phir jangali mein chale jate the aur usse sehat ke masail paida hote the. Ab انہی کسان اور باغبان کمیونٹیز کے لیے اچھی بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنی ہی جائیداد کے اندر ٹوائلٹ کی سہولت موجود ہے, اور اس بات کا اظہار کمیونٹی کی طرف سے کیا بھی جا رہا ہے, اور جہاں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. وش فار واش گروپ اپنی ویب سائٹ پر بچوں کے لیے رنگ بھرنے والی کتابوں اور دوسری اشیاء کو فروخت کرتے ہوئے آگہی پھیلانے کے ساتھ ساتھ رقم بھی اکٹھی کرتا ہے. بیجے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
سمعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد تیزی سے پھیل رہا ہے. سن 2017 کے مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 20 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ایسے میں رہائش ایک اہم اور بڑا مسئلہ ہے جسے دیکھتے ہوئے حکومت بلند عمارتوں سے متعلق قوانین میں تبدیلی کر رہی ہے، مگر یہ شہر ایسی زمین پر آباد ہے جہاں زلزلے کا امکان رہتا ہے، تو بلند عمارتوں کی تعمیر کے لیے یہ کس حد تک محفوظ ہے؟ اس بارے میں معلومات دے رہی ہیں گیتی آرا انیس اس رپورٹ میں۔
1968 میں بنے اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں کسی قسم کی تبدیلی کے لیے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اجازت ضروری ہے۔ حکومت کے گو ورٹیکل فیصلے کے بعد شہر میں بلند عمارتوں سے متعلق قواعد و ضوابط طے کرنے کے لیے ایک کمیشن قائم کیا گیا جو اپنی تحقیق کے نتائج مرتب کر چکا ہے، جس کے مطابق ممکنہ زلزلے کے نقصانات سے بچنے کے لیے بلڈنگ کی 9 منزلہ حد مقرر کی گئی ہے، جبکہ تعمیر کے لیے مخصوص جگہوں کا تعین کیا گیا ہے۔ سی ڈی اے بلند و بالا عمارتوں کی اجازت دینے کے حق میں ہے۔
اب جاپان میں اتنے زلزلے آتے ہیں، وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ ہے نہیں، اب یہاں پہ بھی ظاہر ہے ہمارا، ہم نے کوڈ چینج کیا ہے جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا، اس کے حساب سے بلڈنگز ڈیزائن ہوتی ہیں، تو اب اس کے بائی لاز فریم ہو گئے، تو اب اس کے تحت جو ہائی ویز کے ساتھ بڑی روڈز ہیں ان کے ساتھ جو بلڈنگز آ رہی ہیں، ہائی رائز بلڈنگز ہوں گی جو کمرشل ایریا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا ہے کہ اپارٹمنٹ بلڈنگز کو بھی ہم انکریج کر رہے ہیں کہ اس کے اندر، ہم نے پہلے 40 کنال کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی، اب 20 کنال پہ بھی کوئی پروجیکٹ لے کے آ سکتے ہیں اور اس کے اندر وہ اپارٹمنٹس بنا سکتے ہیں، 9 سٹوری تک بھی جا سکتے ہیں۔
آر ایف جیوا ان چند بلڈرز میں سے ہیں جن کی بنائی رہائشی عمارتیں شہر میں دور سے دکھائی دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑھتی آبادی کے پیش نظر اونچی عمارتوں کی تعمیر ناگزیر ہو چکی ہے اور اب اجازت صرف 9 منزلوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔
جو مڈل کلاس آدمی ہے وہ گھر یا پلاٹ نہیں خرید سکتا اسلام آباد میں، کاسٹ اتنی ہو گئی، تو کاسٹ کٹنگ کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے آپ کو ہائی رائز پہ جانا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں اب اسکائی لائن پہ کام ہو رہا ہے، سب 30 سٹوری، 50 سٹوری، 100 سٹوریز تک چلے گئے ہیں، ہم آج تو بات کرتے ہیں 30-20 سٹوریز کی، کہ آپ اس تک تو کم از کم جائیں۔ اور جہاں تک بات ہوتی ہے کہ جی یہ ارتھ کوئک زون میں اسلام آباد آتا ہے، تو ارتھ کوئک کے لیے دنیا میں اس کے جو ہے وہ ڈیزائن موجود ہیں۔
اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے میں اسلام آباد کے مرگلہ ٹاورز کی عمارت بھی گر گئی تھی، جس سے کئی رہائشی ہلاک ہو گئے تھے۔ جیولوجسٹ اسلام آباد کی زمینی ساخت کو بلند عمارات کے لیے اب بھی نامناسب سمجھتے ہیں۔ ان کے بقول پاکستان کا تعمیراتی معیار بھی بین الاقوامی سطح کے مطابق نہیں جو زلزلے کی شدت برداشت کر سکے۔ جیولوجسٹ کے مطابق اسلام آباد کی ہیزرڈ زوننگ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ممکنہ زلزلے کی صورت میں نقصان دور تک ہو سکتا ہے۔
اسلام آباد کو 7-8 میگنیچیوڈ کا ارتھ کوئک جو ہے ہٹ کر سکتا ہے، جو کہ ایک جو ہے لارج میگنیچیوڈ ہوگا، جس کی وجہ سے ڈسٹرکشن یہاں ہو سکتی ہے، تو یہاں ملٹی سٹوری بلڈنگ جو ہے وہ فیوریبل نہیں ہے اسلام آباد میں۔
حکومت اور بلڈرز اس بات پر متفق ہیں کہ بڑھتی آبادی کے پیش نظر بلند عمارات کی تعمیر وقت کا تقاضا ہے۔ دوسری طرف جیولوجیکل ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے ارد گرد چھوٹے شہر تعمیر کیے جانے چاہیے تاکہ کسی بھی ممکنہ قدرتی آفت سے بچا جا سکے۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر مشا ڈومنسکی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہے، لیکن ہمارے پروگرام ابھی جاری ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد کرنٹ افیئرز کا ایک پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جس میں ہمارے میزبان تجزیہ کاروں سے گفتگو کریں گے اور آج کی خبروں پر بات کریں گے۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔